الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين پندرہویں رات ہے آج اور پندرہواں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے الحمدللہ یہ دو سورتیں سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد سورہ کہف بنی اسرائیل کے 12 رکوع ہیں اسی طرح سورہ کہف کے بھی 12 رکوع ہیں دونوں مکی سورتیں ہیں اور ایک پیر کی شکل میں ہیں ہم وزن ہیں اپنے حجم کے اعتبار سے بھی پھر اس میں اور بہت سی مماثلتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جو ہے وہ سبحان یعنی تسبیح سے ہو رہا ہے تسبیح باری تعالی سبحان الذی اسرا بعبدہ سورہ کہف کا آغاز جو ہے وہ تحمید سے ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب دونوں کے تقریباً وسط میں قصہ آدم و ابلیس جو ہے اس وہ شامل ہے اور دونوں ہی حکمت قرآنی کے بڑے عظیم خزانوں میں سے تو یہ بالکل وسط میں گویا کہ ایک پیک ہے گویا جو قرآن مجید کی بعض اعتبارات سے یہ مقام کی جو انشاءاللہ اس سے آج ہم گزریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات کے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا تجربہ کرایا گیا تھا اللہ کی طرف سے جو خصوصی مشاہدہ تھا اور یہ ایک سفر تھا جس کے بارے میں صحابہ کرام کا بھی اجماع ہے اور قرآن کے بھی جو الفاظ ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ یہ کوئی روحانی تجربہ نہیں تھا فزیکلی آپ کو یہ سارے مشاہدات کرائے گئے ہیں روح تو ساتھ ہوتی ہی ہے روح اور بدن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اس سفر معراج کا پہلا حصہ ہے اس کو اسراء بھی کہتے ہیں اسراء کیونکہ یہ زمینی سفر ہے معراج کا مطلب ہے معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں چڑھنا تو پہلے مدینہ سے لے کر مکہ سے چونکہ معاملہ مکے میں ہوا ہے اور پہلا حصہ جو ہے سفر کا وہ مکہ سے اور بیت المقدس یا مسجد اقصی مسجد اقصی اس لیے کہا گیا کہ پرے والی مسجد فاصلے والی مسجد ورنہ یہ جو ہے یہ یہودی تو اس کو اپنا ٹیمپل کہتے ہیں بہرحال بیت المقدس اس کو کہا جاتا ہے وہ گھر ایک یہ بیت اللہ ہے ایک وہ بیت المقدس ہے یا مقدس ہے دو انداز سے اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی بہت ہی روحانی جو بھی برکات ہیں ان کا وہ بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ پہلا سفر ہے جو راتوں رات ہوا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہیں تو ہمیں ذہنی طور پر معلوم ہونا چاہیے تاریخی اعتبار سے کہ 70 عیسوی میں جو ٹیمپل اصل تھا ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے اسے بیت المقدس اس کو مسمار کر دیا تھا رومن جنرل ٹائٹس نے بالکل اس کی جو ہے وہ بنیادیں بھی کھود ڈالی تھی اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 300 عیسوی میں اس پورے علاقے پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور یہ عیسائیوں کے زیر تسلط آیا اور وہاں پر انہوں نے اپنی عبادت گاہ ایک بنا لی اپنے طور پر چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت گئے ہیں وہاں پر تشریف لے گئے ہیں تو وہاں وہ اصل ٹیمپل نہیں تھا، وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ جو بھی تھی وہ وہاں پر تھی، وہی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے کنجیاں حوالے کی ہیں جب آپ نے فلسطین کو فتح کیا ہے، تو اس وقت بھی وہ ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ وہاں پر بنی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال، لیکن وہ جگہ وہ اپنی جگہ بہت مقدس جگہ ہے اور وہ بے شمار انبیاء کا مسکن رہا، بے شمار انبیاء وہاں دفن ہیں، اور اس کے لیے ایک فرمایا گیا کہ الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے، لنوریہ من آیاتنا، ہم آپ کو لے گئے تاکہ ہم اپنی آیات کا، کچھ آیات کا مشاہدہ کرائیں، انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے ہر اعتبار سے۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی ہے اور تمام انبیاء جو ہیں وہ ان کے پیچھے تھے ابتدا میں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو ہے معراج پر اوپر چڑھنے سے پہلے یہ جو سفر ہے زمینی سفر، اس کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ گویا اب بیت اللہ تو بالآخر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں آنا ہی تھا، بیت المقدس کا چارج بھی اللہ تعالی نے اس امت کو دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور آپ نے جو جماعت کرائی اور سب کی جو ہے امامت کی ہے، تو یہ اس بات کا سمبل تھا کہ رسولوں کی جماعت میں آپ سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، سردار ہیں آپ تمام انبیاء اور رسولوں کے۔ یہ تھا پہلا حصہ۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا، اور سورت کا نام بھی بنی اسرائیل ہے، اسی حوالے سے بنی اسرائیل کا ذکر تو قرآن میں بہت جگہ ہے، بہرحال اس سورت کا نام بھی بنی اسرائیل ہے، اس سورت کے اول و آخر میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، وہ پوری نوع انسانی کے لیے نہیں تھی، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ تھا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کی تعلیمات کا حاصل کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز مت سمجھنا، توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، یہ توحید کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ذریت من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں کے جو اولاد ہو ان کی کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کروایا تھا، یعنی نسلی اعتبار سے حضرت نوح کی اولاد اور ان کے بیٹوں میں سے بھی جو سام ہیں ان کی اولاد میں آخر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تمام انبیاء جو بنی اسرائیل کے آئے ہیں وہ سیمیٹکس تھے، سامی النسل تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بہت ہی حق ماننے والا شکر گزار بندہ تھا، یہ تعریف ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے کتاب میں طے کر دیا تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے، لکھ دیا تھا، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے دو مرتبہ۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات اللہ کے ہاں طے تھی، یعنی اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہونا ہے، پہلے سے علم ہے اس کے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم کرو گے بہت زیادہ سرکشی کا معاملہ دو مواقع پر، یعنی ان کی تاریخ میں دو مرتبہ ایسے معاملات آئیں گے کہ وہ پستی کے انتہاؤں کو پہنچ رہے ہوں گے شریعت اور دین پر عمل کے حوالے سے، چنانچہ ان پر اللہ کے عذاب کے دو بڑے بڑے کوڑے برسے ہیں، ان دو کوڑوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شروع سے وہ ایسے تھے، اچھا وقت بھی گزرا ہے، کئی سو سال ان کے بہت اچھے بھی گزرے ہیں، اور پھر زوال آتے 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 وہ پھر ایسا مقام آیا کہ پھر عذاب کا بہت بڑا کوڑا پڑا، اس کی تشریح میں ابھی بتاؤں گا آگے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم زمین میں سرکشی کرو گے بہت شدت کے ساتھ، بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور پھر جب آیا ان میں سے پہلی بار کا وعدہ، یعنی وقت آیا اس وعدے کے پورا ہونے کا، باسنا علیکم عبادا لنا اولی باسن شدید، تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے وہ بندے جو بڑے زوراور جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، اور وہ گھس گئے شہروں کے اندر اور گھروں کے اندر، یہ معاملہ ہے تقریباً 600 قبل مسیح کا، اور یہ ہے جو بخت نصر کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا تھا 600 قبل مسیح. ذرا یہ بھی پہچان لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے آپ 1400 قبل مسیح کی آپ کی پیدائش ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 سال کا فرق. بنی اسرائیل کو جو عہد حاصل ہوا تھا وہ حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں، اور وہ گویا کہ حضرت موسیٰ سے 300 سال کے بعد تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اچھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، کافی عرصہ رہی ہیں، لیکن حضرت سلیمان کے بعد ان کی جو حکومت تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی، ایک کا نام اسرائیل ہوا، ایک کا نام یہودیہ. اور پھر آہستہ آہستہ وہ آپس میں بھی لڑنے لگے، کمزور ہوتے گئے ہوتے گئے. پھر کئی سو سال کے بعد اب یہ 600 قبل مسیح میں ان پر بڑا عذاب آیا ہے، جب سرکشی انتہا کو پہنچ گئی، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق، جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں وہی معاملہ انہوں نے بھی کیا اللہ کے دین کے ساتھ. تو پھر عذاب کا بڑا کوڑا برسا، اور یہ بخت نصر کے ہاتھوں، یہ عراق کا بادشاہ تھا، اس نے وہاں سے عراق سے چل کر حملہ کیا ہے، اور 600,000 یہودیوں کو اس وقت قتل کیا اس نے، اور بقیہ سب کے سب، وہ بھی تقریباً 600,000 تعداد بتائی جاتی ہے، سب کو وہ ساتھ لے گیا بیبلونیا، عراق کو بیبلونیا بابل بھی کہا جاتا تھا، اور وہاں ان کو رکھا ہے کیپٹیویٹی میں اور جیلوں کے اندر بند کر کے رکھا ہے، اسیری کی حالت میں، غلام کی حالت میں. یہ ہے جو پہلا بڑا کوڑا ان کے اوپر، ان کی پیٹھ پر برسا تھا. اور آگے آئے گی آیت جس میں یہ اشارہ ملے گا کہ بخت نصر نے نہ صرف یہ ہلاکت اس بڑے پیمانے پر کی ہے، بلکہ اس نے بھی بیت المقدس کو مسمار کر دیا تھا، بالکل جو ہے وہ زمین بوس کر کے اور ہل چلا کر وہاں سے رک گیا تھا. فجاسو خلال الدیار، اور وہ پھیل گئے شہروں کے اندر، گھس گئے گھروں میں. ظاہر بات ہے کہ فاتح جب آتے ہیں اس قسم کے، جو بالکل ہی بہت ہی زیادہ ظالم اور جابر ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کچھ ہوتا ہے انسانیت کے ساتھ آپ کو معلوم ہے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور ایک یہ وعدہ تھا جو پورا ہونا ہی تھا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، اور پھر ہم نے پھیر دی، لوٹا دی تمہاری باری تمہاری طرف، عَلَيْهِمْ ان پر لوٹا دی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہیں، تمہاری مدد کی ہے، تمہیں قوت دی ہے، مال، مال و دولت کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی. پھر کثرت اولاد ہے، فراوانی ہے. یہ حضرت عزیر علیہ السلام، یعنی تقریباً 150 سال تک وہ رہے ہیں بابل کے اندر اسیر، قیدیوں کی حیثیت سے. پھر وہ جو سورہ کہف کے آخر میں آئے گا، وہ ذوالقرنین، وہ ایک شخصیت تھی، انہوں نے، ایران کے بادشاہ تھے، انہوں نے حملہ کیا عراق پر اور عراق کو فتح کیا. اب جب فتح کیا تو وہاں پر یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، ان کو اس نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو اپنے گھروں کو، ریلیز کر دیا. چنانچہ اب یہ واپس پہنچے، اور حضرت عزیر جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود کا ایک طبقہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا، انہوں نے پھر اصلاحی کام شروع کیا، تبلیغ دین کا کام شروع کیا، اور پھر اثر نو جو ہے وہ اس کے اندر، اس قوم کے اندر ایمان، جذبہ، عمل یہ آیا ہے، اور پھر اللہ نے انہیں عروج عطا کیا، اور پھر بہت بڑی سلطنت، مکابی سلطنت قائم ہو گئی. ان احسنتم احسنتم انفسکم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اللہ نے مدد کی تمہاری مال و دولت کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی، اور ہم نے تمہیں ایک کثیر التعداد جماعت بنا دیا، پھر لاکھوں ہو گئے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی اچھائی کی ہے، بھلائی کی ہے، تو اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچتا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے کوئی برائی کی ہے، گناہ کیے ہیں، تو اس کا وبال بھی تم پر آنا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یہ دوسرا بڑا کوڑا کب برسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد. حضرت عیسیٰ انہی میں بھیجے گئے تھے، وہ رسول الى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ تھے بھی بنی اسرائیل قوم میں سے. چنانچہ وہاں پر جو ہے پوری بنی اسرائیل جو وہاں آبادی تھے یہودی، ان سب نے ریجیکٹ کر دیا، ان کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، مرتد ہے، اس کو سوری لٹکانا چاہیے. اپنے بن پڑتے انہوں نے سوری لٹکا دیا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بچایا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اب اس زمانے میں بھی رومنز کی حکومت تھی وہاں پر، پھر رومن جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں گویا حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے تقریباً 35 برس کے بعد حملہ کیا ہے، اور اسی طرح جیسے کہ بخت نصر کا حملہ ہوا تھا یہاں بھی ہزاروں لاکھوں قتل ہوئے اور باقی سب کو اس نے ڈسپرس کر دیا، فلسطین کو خالی کر دیا، اس نے کہا یہاں کوئی نہیں رہے گا یہودی، نکل جاؤ جہاں سینگ سماتے ہیں چلے جاؤ، ڈایاسپورا کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، یہ دوسرا بڑا ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آیا وہ دوسرے وعدے کا وقت، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، یہاں محذوف ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندے تمہارے اوپر مسلط کر دیے جنہوں نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہوئے مسجد میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مسجد سے مراد ہے بیت المقدس، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، یعنی بخت نصر بھی مسجد میں داخل ہوا تھا اور اس نے اس کو یا نصربیہ کی حرمت کو پامال کیا بلکہ بالکل مسمار کر دیا، یہی کام اب بخت نصر نے بھی کیا، یہ 70 عیسوی ہے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَعَ لَوْ تَتْبِيرًا، اور تحس تاکہ تحس نحس کر ڈالیں وہ ہر اس چیز کو جس پر ان کا زور چلے، یہ بہت بڑا عذاب کا کوڑا دوسرا برسا ہے۔ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کوئی وعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر اعادہ کیا تو ہم بھی اعادہ کریں گے۔ یہ رحم فرمانے کے حوالے سے انہیں آخری موقع مل گیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو تو اللہ کی رحمت پھر تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، اور نہیں اگر تم پھر اکڑ گئے جیسے پہلے بھی رسولوں کے سامنے اکڑتے رہے ہو، حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی ہے، مانا ہی نہیں بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کو، 12 صرف حواری تھے ان کے، باقی پوری قوم نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بعد میں جو عیسائی زیادہ اس وقت ہیں وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، وہ باہر کی اقوام ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل کے لیے تھی، یہودیوں میں سے تو ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، یہ تو غیر یہودی ہیں جنہوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ کے دین کو اختیار کر لیا، اور آج کی کرسچین ورلڈ جو ہے وہ اس وقت اتنی بڑی جو ہے وہ تو اصل میں غیر یہودی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اب موقع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اپنے دامن رحمت پہ جگہ عطا کرے گا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر ویسے ہی کیا سرکشی کی تو ہم بھی وہ اپنا اعادہ کریں گے اور پھر تمہارے اوپر عذاب رہے گا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ، اب یہ ہمیشہ اس میں مقید رہیں گے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اشارہ دے دیا رحمت کیسے ملے گی اللہ کی، یہ ہے وہ قرآن جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے صراط مستقیم کی، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو کہ جو اچھے عمل بھی کرتے ہوں، قرآن کو مانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، ان کے لیے بشارت کیا ہے، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، تم بھی شامل ہو جاؤ اس میں، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی تمہارے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے شر کو برائی کو جیسے کہ مانگنی چاہیے اسے بھلائی اور خیر، یہ جو مطالبہ کرتے تھے کہ یہاں لے آؤ عذاب کہاں اٹکا ہوا ہے، یعنی یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ شر مانگ بیٹھتا ہے جیسے کہ مانگنا چاہیے خیر، اسے ویسے بھی اپنے برے بھلے کا پتہ نہیں ہے، بعض چیزیں وہ سمجھتا ہے میرے لیے اچھی ہیں جبکہ اس کے اندر اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے اس میں نقصان کا پہلو زیادہ ہے اور خیر کا کم ہے، تو اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے دھندلا کر دیا رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بنا دیا دن کی نشانی کو روشن، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، تاکہ تم دن میں تلاش کرو اپنے رب کا فضل، تلاش معاش ہے، دنیاوی بھاگ دوڑ ہے، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس دن رات کے حوالے سے ہی سال اور حساب کی ساری گنتی جو ہے وہ سب ان کا تعین اسی پر ہے، گردش لیل و نہار ہی سے وابستہ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی پوری پوری تفصیل کر دی ہے، کھول کر بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا جو برا نصیبہ ہے، اس کی قسمت ہے، وہ ہم نے چپکا دی ہے اس کے گردن کے ساتھ۔ یہ چپکی ہوئی چیز گردن میں جو ہے یہ برآمد بھی ہوگی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکال دیں گے اسے قیامت کے دن، کتاباً یلقاہ منشورہ، ایک کتاب کی صورت میں کہ جسے وہ پائے گا ایک کھلی کتاب کی طرح۔ اب آج تو سمجھنا بڑا آسان ہے، اس وقت سمجھنا مشکل تھا۔ کوئی چپ ہے جو اللہ نے کہیں لگا دی ہے اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اس میں، وہی اعمال نامہ ہے، اور اسی سے تعین ہوگا کہ انسان خوش نصیب ہے یا بد نصیب۔ نصیب کا معاملہ صرف آخرت سے متعلق ہے، اصل نصیب تو وہ ہے، دنیا دار الامتحان ہے، نصیب وہاں ہے۔ تو تعین ہو جائے گا، ہم نے ہر شخص کا نصیبہ جو ہے وہ چپکا دیا اس کی گردن میں، اور وہ کتاب کی صورت میں اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اس سے اس کی قسمت کا تعین ہوگا، کامیاب ہے یا ناکام۔ اقرا کتابک، اب پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب دینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ من اہتدا فانما یہتدی بنفسی، جو کوئی راہ ہدایت پر آیا تو اس نے ہدایت پائی ہے اپنے ہی فائدے کو۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بھٹک گیا سیدھا راستہ چھوڑ کر اور شیطان کی پگڈنڈیوں پر نکل کھڑا ہوا، تو پھر اس نے جو وہ پھر گمراہ ہوا ہے اپنی ہی برائی پر، اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اپنا اپنا حساب سب نے دینا ہے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم نہیں عذاب ڈالتے کسی بھی قوم پر جب تک کہ ہم بھیج نہ دیں ان کے اندر ایک رسول خبردار کر دینے والا۔ عذاب ہلاکت جو آتا ہے وہ تبھی آتا ہے جب رسول آ کر بات پہنچا دے، اتمام حجت کر دے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں اب طے ہو گیا کہ اس پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے، امرنا مترفیہ، تو ہم وہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ، ان کو ہم اجازت دے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، اور وہ اس علاقے میں، اس شہر میں خوب فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں، گناہوں عام ہو جاتے ہیں گناہ۔ فحق علیہ القول، اور پھر اس پر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، یعنی قانون عذاب کی اب وہ زد میں آ گئے، اللہ کے اس حد تک گئے گزرے کہ اب وہ آخری عذاب کے مستحق ہو گئے۔ فدمرناها تدمیرا، اور پھر ہم ان کو اکھاڑ مارتے ہیں، اٹھا کر پھینک، یعنی پٹک دیتے ہیں۔ وکم اہلکنا من القرون، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ من بعد نوح، نوح علیہ السلام کا معاملہ ان کی قوم کا تو سب سے پہلا تھا، اس کے بعد بھی کتنی ہی بستیوں کو ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں، اور ہم ان کا ذکر پڑھ بھی چکے ہیں بہت سو کا۔ وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلہ، جو کوئی طالب بنتا ہے عاجلہ کا، عاجلہ سے مراد ہے جو جلدی ملنے والی چیز ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی سہولتیں اور یہاں کی عیش و آرام، جو اس کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے یہیں پر جلدی سے دے دیتے ہیں اس میں سے جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہیں اور جس کے لیے چاہیں۔ دنیا کی محبت اور دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود بنانے والے تو بہت ہیں کہ دنیا مل جائے مل جائے، ساری نگاہ اکثر کی تو ہے دنیا پر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سے جس شخص نے جو چاہا وہ سب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے جتنوں کو اور جتنا چاہیں گے، جس کو اور جتنا چاہیں گے اس کو دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر ایسے شخص کے لیے پھر ہم نے تیار کی ہے جہنم، یصلاها مذموما مدحورا، اور وہ ڈالا جائے گا، داخل ہوگا اس میں مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے برعکس وہ شخص کہ جس نے آخرت کو اپنا مقصود بنایا، اس کی نگاہ آخرت پر ہے کہ وہ کامیابی ہے، وہ اس کے لیے میں نے محنت کرنی ہے یہاں دنیا میں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس کے لیے محنت کی جیسے کہ محنت کرنی چاہیے. اب اس کو قیاس کریں کہ ہم دنیا کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں یہاں کی محدود سی زندگی اور محدود سے آرام کے لیے، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کی جو ہے وہ عیش و آرام کے لیے، پھر اس کے نسبت سے کتنی کرنی ہوگی. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے محنت کی جائے جیسے کہ اس کے لیے محنت ہونی چاہیے جس نے یہ کیا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب ایمان ہو، اللہ پر یقین رکھنے والا. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی بار آور ہوگی، اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں انہی میں شامل فرمائے. کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر ایک کو مدد پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، جو دنیا کے طالب ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں، جو آخرت کے طالب ہیں ان کو بھی دنیا میں بھی ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی جو عطا ہے وہ کسی پر بند نہیں ہے. اللہ نے یہاں دسترخوان سب کے لیے وسیع رکھا ہے، کھلا رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ کافر کے اوپر جو ہے اب وہ اس کا کھانا پینا بند کروا دے کہ اس نے میرا کفر کیا ہے. نہیں، موقع دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت ہے، پورا کرو، فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی سے، بالآخر تو آؤ گے نا پھندے میں. انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، ذرا دیکھیے کیسے ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر. وللآخرۃ اکبر درجات، اور جو آخرت ہے وہ تو بہت بڑی ہے درجوں کے اعتبار سے. وہ اکبر تفضیلا، اور بہت بڑی ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے، یعنی دنیا اور آخرت کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنانا، کسی دوسرے کو الہ الوہیت میں شریک مت کرنا. فتقعد مذموما مخذولا، کہ پھر تم بیٹھ رہو گے الزام کھا کر اور بے سہارا ہو کر. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیسرا اور چوتھا رکوع اب جو آ رہے ہیں آگے، دو رکوع، یہ اس کے اندر معاشرتی احکام ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام عشرہ دیے گئے تھے، شریعت کا جو پورا ڈھانچہ اور خاکہ دیا گیا تھا، اصل میں یہ اسی کا ایک ورژن ہے، قرآنک ورژن، سورہ بنی اسرائیل ہے. اور یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو تمام نبیوں اور رسولوں کی تقریباً مشترک ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں بندگی کرو گے تم کسی کی سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو گے. اب ایک معاشرے کے اعتبار سے سب سے اہم شے یہ ہے کہ معاشرے کا قبلہ درست ہونا چاہیے، اور قبلہ درست کب ہوگا؟ جب توحید پر کار بند ہو، ایک اللہ کو ماننے والا، اور اسی اللہ نے پھر جو ہدایت کا سلسلہ جاری کیا اس کو قبول کرنے والے. بہرحال توحید بنیادی جو ہے نقطہ اسلامی معاشرے کے حوالے سے، کہ صحیح اسلامی معاشرہ کون سا ہو سکتا ہے، اس کی جڑ بنیاد توحید ہے. یعنی شرک کی ہر صورت جو ہے اس سے ہم مجتنب رہیں اور اس سے دور رہیں. حق ہے اللہ کا کہ بندگی اس کی جائے. اس کے بعد حق کس کا ہے؟ انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر حق ہے والدین کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما افن، تو انہیں اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا مت، ہرگز ان کو نہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے کہو، بات کیا کرو ان سے بہت ہی نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ. خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی جو خدمت ہے اور ان کی عزت اور ادب، اس کی بہت اہمیت ہے. وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی تین دعاؤں پر آمین کہی تھی، جس میں سے ایک دعا یہ تھی، بلکہ بد دعا، کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور پھر وہ اس میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آمین. دوسری دعا یہ تھی کہ جس شخص کو اس کے والدین جو ہیں وہ بڑھاپے کی عمر میں میسر آ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کے جو ہے جنت کا حقدار نہ بن سکے, وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ ہے جو بوڑھے والدین کی خدمت کا معاملہ بہت اونچا ہے. اور پھر یہ کہ ان کے احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا بھی جھڑکنا یا کچھ کہنا, وہ ان کی نظر میں تو ساری زندگی ہے, یہ بچہ چھوٹا سا تھا اور کیسے پالا ہے, کیسے کن کن مشکلات سے گزرے ہیں, کیسے اس کی کیئر ٹیکنگ کرتے رہے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں اور اب آنکھیں دکھا رہا ہے. تو جو ان پر گزرتی ہے وہ کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا. تو لہذا ان کا خصوصی ادب. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے کندھوں کو عاجزی سے جھکا کر رکھو ان کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ, رحمت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور پھر اس پر مزید دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا تھا. اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ حق ادا ہو گیا, مطلب یہ سب کچھ کرو تو کم سے کم یہ ہے کہ باٹم لائن جو ہے وہ تم نے ٹچ کر دی ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم ہو صالح سعادت مند, فانہ کان للاوابین غفورا, تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین عمر کی ایسی سٹیج میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ پوری طرح ان کے حواس بھی بحال نہیں ہیں اور ان کی کچھ ضدیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں, وہ تو پھر اس عمر کی وہ سٹیج آتی ہے اور اس میں ان کی بعض فرمائشیں پوری نہیں کی جا سکتی, کہیں ان کو روکنا بھی پڑتا ہے. تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے, یعنی خیر خواہی ان کی مطلوب ہو, ادب احترام مطلوب ہو, لیکن کہیں کہیں اس کی وجہ سے, ان پرابلمز کی وجہ سے جو ہے کہیں ان کی بات کو ٹالنا بھی پڑ جائے, تو بہرحال اللہ جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے دلوں کے حال کو. یعنی گویا کہ اس کے اندر آسانی پیدا کی ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین, اگر تم خود صالح رہو گے, سعادت مند رہو گے, فانہ کان للاوابین غفورا, تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ, اب معاشرے کے اور طبقات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے, اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو. والدین کے بعد اب سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کا. وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, اور پھر جو معاشرے کے محتاج طبقات ہیں, مسکین ہیں اور پھر مسافر ہیں. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور دیکھو تبذیر نہ کیا کرو, نمود و نمائش علل و تللو میں مال خرچ کرنا. تبذیر یہ ہے کہ بغیر کسی حقیقی ضرورت کے آپ مال خرچ کر رہے ہیں, جس کی مثال یہ ہے کہ آج کل شادی بیاہ پر پوری گلی کے اینڈ تک جو ہے وہ کمکمے لگے ہوئے ہیں, درخت کے ہر پتے کے ساتھ کمکمہ لٹکایا ہوا ہے, تزئین و آرائش کے اوپر اور جو ہے وہ پھولوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ڈیکوریشن کے اوپر. نو نیڈ. یہ جو ہے یہ تو غریبوں کا حق ہے, اور اس سے غریبوں کے دل جس طریقے سے ان کے اندر ایک ریئیکشن آتا ہے کہ ہمارے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے, ہم بیسک نیسیسٹیز کو ترس رہے ہیں اور یہ لاکھوں کروڑوں اڑا رہے ہیں صرف نمائش کے طور پر جس کا کوئی مصرف نہیں ہے. یہ ہے تبذیر. اور اس تبذیر کے لیے الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اب کہنے کو دیکھیں کہ یہ کرنے والا کہے گا میرے پاس دولت تھی, میں نے خرچ کیا, کسی کا کیا بگاڑا ہے. لیکن اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو احساسات جنم لیتے ہیں, وہ طبقات, طبقاتی تقسیم, ہیوز اینڈ ہیو ناٹس, محروم طبقات کے دل کے اندر پھر جو شدید ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو موقع اگر ملے تو ان کے پیٹ پھاڑ کے ہم جو ہے یہ اپنی ضروریات پوری کریں, انہیں ہمارا تو احساس ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو معاشرے کو اس دھکیلتی ہے اس بدترین انجام کی طرف, اور یہی چاہتا ہے شیطان. تو تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی. وکان شیطان لربہ کفورا, اور شیطان جو ہے اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے. اللہ نے زیادہ دیا ہے تو دوسروں کے کام میں آئے وہ دولت, وہ غریبوں کے لیے استعمال کرو, وہ محتاج طبقات کے لیے استعمال کرو, ان کے حقوق ادا کرو. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے ان سے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہو, انتظار میں ہو, یعنی کوئی مانگنے والا آ گیا اور آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے, عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحالی دی ہے لیکن کسی وقت نہیں ہے, فقل لهم قولا ميسورا ابتغاء رحمت من ربك ترجوها، اور آپ خود انتظار میں ہیں اپنے رب کی رحمت کے کہ جس کی آپ کو توقع ہے، فقل لهم قولا ميسورا، تو پھر کہہ دیا کرو ان سے نرم بات، یعنی معذرت کر لو بڑی نرمی کے ساتھ، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر نہ رکھو اپنی گردن کے ساتھ، ولا تبسطها كل البسط، اور نہ کھول دو اسے پوری طرح کھولنا، گردن کے ساتھ ہاتھ باندھنا مطلب یہ ہے کہ بخیل ہونا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ نے اچھا دیا ہوا ہے اور خود کچھ کھا ہی نہیں رہے، اولاد پہ خرچی نہیں کر رہے، یہ بھی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے، بس ان کی خوشی یہ ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہو گیا، وہ بار بار جا کے چیک کریں گے، اور بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی وہ بخیل اور خسیس بن جاتے ہیں اپنے اور اپنے اولاد کے حوالے سے بھی، یہ جو مینٹلٹی ہے یہ تو انتہائی سے زیادہ قابل مذمت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ کھول دو پوری طرح، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ پھر تم بیٹھ رہو گے الزام کھا کر اور شکست زدہ ہو کر. ایک بیلنس ہونا چاہیے، اپنی ضرورت پر ضرور خرچ کرو لیکن یہ بھی نہیں کہ اڑانا شروع کر دو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب ہی کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے حق میں بندوں کے کاموں سے واقف بھی ہے، باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو مفلسی کے خوف سے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کا، سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آبادی ہے اور افراد کم ہیں اور وسائل کم ہیں، افراد زیادہ ہیں وسائل کم ہیں، اور ہماری دنیاوی اعتبار سے دیکھنے والے سب سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اس کو روکنا ہے. اب یہاں اصولی باتیں آ گئیں، اولاد کو قتل نہیں کر سکتے مفلسی کے ڈر سے، یہ ایمان کے خلاف ہے، روح ایمانی کے خلاف ہے. لہذا بچوں کو قتل کرنا اس زمانے میں تو تھا ہی تھا، لیکن ابارشن جو ہے وہ بھی قتل اولاد ہے ایک طرح سے. ہاں کنٹرسیپٹیو میئرز جو ہیں وہ اس سے باہر ہیں، لیکن بہرحال مفلسی کے ڈر سے اگر یہ کر رہے ہیں تو ایمانی لیول باہر اس کا جو ہے وہ ایک مطلوب لیول سے کم ہے. تو خاص طور پر یہ ہے کہ اسقاط حمل وہ بھی قتل اولاد میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. تمام جانوروں اور کیڑوں تک کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، تو اللہ نے جو اولاد تمہیں دی ہے اس کا رزق جو ہے وہ نہیں آئے گا تمہارے پاس. بہرحال امتحان تو ہوتا ہے توکل کا، لیکن بہرحال ہے اللہ رازق. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب تک مت پھٹکنا، یہ بھی معاشرتی برائیوں میں سے ایسی برائی ہے کہ جو معاشرے کو سنڈاس بنا دیتی ہے، سڑ جاتا ہے معاشرہ جس کے اندر یہ بیماری عام ہو جائے. لہذا یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، زنا کے قریب تک مت پھٹکو. زنا کی طرف جانے والے جو راستے ہیں دور دور ان پر حد بندی لگا دی جائے، بند کر دیے جائیں. چنانچہ اسی کے حوالے سے جو دینی تعلیمات ہیں جن کو ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں، اور آج تو پورا معاشرہ گویا کہ دعوت دے رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی حدود پھلانگ جائے اس معاملے میں، پورا معاشرہ ٹوٹلی اس وقت جو ہے وہ زنا کی دعوت ہے ہر طرف. چینلز لگ دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جس میں کوئی رنگین صفحہ جو ہے اس کے اندر وہ ایسے پوز خواتین کے نہ دیے روزانہ نہ دیے جاتے ہوں کہ جو انتہائی اشتعال انگیز ہیں. اور یہ انسان کا جو ہے بڑا ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور اللہ نے اس معاملے میں اس کو بہت زوردار داڑیا جو ہے وہ رکھا ہے انسان کے اندر. یہ جو امتحان آج کل ہو رہا ہے، اور حالانکہ کیا ہے زنا کے قریب تک بچ جاؤ، اس کے لیے کہا گیا نظر کی حفاظت کرو، ایک دفعہ نظر پڑ گئی تو پڑ گئی، اس کے بعد دوبارہ دیکھو گے تو گناہگار ہوگے. یہ سب سے پہلا ہے. پھر ستر و حجاب کی تعلیمات ہیں، ستر پورا ڈھکا ہوا ہو اوپر سے باہر نکلو تو اور حجاب ہے. پھر مخلوط معاشرت کی نفی ہے، مکس سوسائٹی، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. ہمارے اسلام میں جو ہم نے اسلام بنایا ہوا ہے اس میں تو اب مکس سوسائٹی اس کا انٹیگرل پارٹ بن گیا. شادی گھروں کے اندر جو ہے اب انہوں نے ختم کر دیا سلسلہ کہ خواتین الگ ہوں اور مرد الگ ہوں، ختم. یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسیت. اسی طریقے سے لباس کا معاملہ، لباس پہن کر بھی آج خواتین جو ہیں اڑیا ہیں. لباس کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ ان کا نسوانی حسن زیادہ سے زیادہ نمایاں کیسے کیا جا سکتا ہے. بغیرتی کی انتہا، اور پھر نظریں کیوں نہیں پڑیں گی، اور پھر شیطان اپنا کام کیوں نہیں کرے گا، اور پھر جب وہ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس جنسیت کے ہاتھوں، اور پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، گینگ ریپس ہو رہے ہیں، بچوں چھوٹی بچیوں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، اب ساری چڑھائی ان کے اوپر ہوتی ہے. یہ کیا کیا کر دیا انہوں نے، یہ کیا کر دیا، ماحول کس نے کریٹ کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے. چنانچہ یہ ہے. اور خواتین کا تو معاملہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ لباس جو ہے واقعتاً ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ کپڑا کافی سارا بھی استعمال ہو جائے، لیکن ان کا نسوانی حسن جتنا زیادہ سے زیادہ واضح ہو سکے وہ کیا جائے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاسیات عاریات، ایسی خواتین بھی ہوں گی کہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی. آج وہ صورتحال ہے. اور بل بورڈز آپ دیکھیں کسی جگہ بھی نکل جائیں کسی چوک پر، تو ایسے دیو قامت وہ بل بورڈز آپ کو نکل ملتے ہیں، اور خواتین جس انداز سے اس کے اندر دکھائی جاتی ہیں، کپڑوں کے بظاہر کپڑوں کے حوالے سے، لیکن جو انداز دکھایا جاتا ہے وہ سارا کچھ شیطانی کھیل ہے جو ہم کھیل رہے ہیں. تو ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک بچ جاؤ. اس کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں جو ہم نے اٹھا کر پھینک دیے. الا ماشاء اللہ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، بہت ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرنا اس جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. کسی نے کوئی جرم ایسا کیا ہے کہ شریعت میں اس کی سزا موت ہے تو وہ تو مارا، اس کو تو قتل کیا جائے گا. ادر وائز کسی انسان کی جان لینا بہت بڑا جرم. ومن قتل مظلوما، اور جو قتل کر دیا گیا مظلوم ظلم کے ساتھ، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو وارثوں کو اختیار دیا ہے، فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی اب حد سے نہ نکل جائیں قتل کرنے میں. وارثین کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو معاف کر دیں بالکل کچھ لیے دیے بغیر، اور چاہیں تو دیت لے لیں، معاوضہ لے کر معاف کر دیں، اور چاہیں تو اس کی جان جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے لے لیں. یا یہ ہے کہ وہ حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ قتل کریں گے، لیکن اب وہ ایسا نہ کریں. کیا جاتا تھا کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ اب تم اس کی گردن اڑاؤ، تو یہ اس کے اندر اسراف یہ ہوگا کہ اس کو تیز کیا جائے، زیادہ جو ہے وہ اذیت دے کر نہ مارا جائے، بس قتل کرنا ہے. جو طریقہ ہے، جو بھی معروف طریقہ، اس کے مطابق قتل کرو. اس کے اندر اب زیادہ اس کو اذیت دینے کی کوشش نہ کرو. انہ کان منصورا، بے شک جو بھی مقتول ہے اس کی مدد کی جاتی ہے اس کے وارثوں کی. سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتل کو پکڑ کے پہنچائے اور مقتول کے ورثاء کے حوالے کرے، اور یہ ذمہ داری سٹیٹ آج دینے کو تیار ہی نہیں ہے. ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی ہی احسن، اور مت قریب ہٹکنا یتیم کے مال کے مگر اس طور سے کہ جو بہترین ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں بہترین طریقہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے پختگی کو. واوفوا بالعہد، اور عہد کی پاسداری کیا کرو، پورا کرو عہدوں کو. ان العہد کان مسئولا، جان لو کہ عہد کے بارے میں باز پرس ہو کر رہے گی. ایک عہد اللہ سے ہے اور ایک انسانوں سے آپس میں کرتے ہو، آپس میں کیے ہوئے عہد کو بھی توڑو گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا. واوفوا الکیل اذا کلتم، اور پورا کیا کرو پیمانے کو جب تم ناپ کر دینے لگو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو سیدھی ترازو کے ساتھ، ناپ تول میں بھی ڈنڈی مت مارو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی ہے راستہ، بہترین ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، عمدہ ہے. ولا تقف ما ليس لك به علم، اور نہ پیچھے پڑا کرو ان باتوں کے کہ جن کے تمہیں کوئی، جن کے حوالے سے کوئی پختہ علم تمہارے پاس نہیں ہے. یعنی جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دے دی، کسی پر تہمت لگا دی، بے تحقیق چیزیں جو ہیں وہ سن کر آگے بیان کر دی. یہ جو آج کل میڈیا بہت زیادہ کرتا ہے، لے اڑتا ہے خبر کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ ان کے پیچھے مت پڑو. حقیقی علم جو ہے جب تک آپ کے پاس, بلکہ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یکذب, کفا بالمرء کذبا, کہ کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع, کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے. پوری تحقیق کے بغیر اگر وہ آگے بیان کر رہا ہے تو یہ بھی جھوٹا شخص ہے, اس پر بھی جھوٹ کا اطلاق ہوگا. بغیر تحقیق کے کیوں آگے بیان کیے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر انوالو مت ہو. اور اسی میں اوکلٹ سائنسز بھی آ جاتی ہیں جن کے پیچھے ٹھوس علم نہیں ہے. پامسٹری ہے, ایسٹرالوجی ہے, ستارہ شناسی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور جو لوگ ان کے پیچھے پڑتے ہیں وہ اس پرانی حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان نسم والبصر والفؤاد, بے شک جو کان ہے, سماعت ہے اور انسان کی بصارت ہے, اور دل یا عقل, فؤاد کے دو ترجمے کیے گئے ہیں, دل اور عقل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا انسان سے. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑ کر مت چلا کرو, انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو کتنا ہی ایڑی مار کر چلو, اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو چاہے کتنا ہی زور لگاؤ ایڑی چوٹی کا زور. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان ساری باتوں کی جو برائی ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے. جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ روکا گیا ہے اس کے اندر فی نفس ہی برائی ہے, اور تمہارے رب کے نزدیک بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے. تمہارے معاشرے کے اعتبار سے بھی اس میں خیر نہیں ہے, یہ برائیاں ہیں, تبھی اللہ نے ان کو روکا ہے. ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ ان باتوں میں سے ہے کہ جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں, اور یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں, دانائی کی باتیں ہیں. ایک معاشرے کو واقعی جنت کا نمونہ بنانا ہو, اس میں خیر ہو, امن ہو, اس میں پاکیزگی ہو, اس میں عدل و انصاف ہو, تو پھر یہ اصول ہیں جو دے دیے گئے ہیں بنیادی طور پر. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, اور آخر میں پھر فرمایا دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا لینا. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا, کہ پھر تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں, الزام کھا کر اور دھکے دیے جا کر. اولا بھی ذکر ہوا تھا توحید کا کہ شرک مت کرنا, آخر بھی آخری حکم بھی آ رہا ہے کہ شرک مت کرنا. اول و آخر جو ہے وہ شرک کی نفی ہے, توحید ہے, اور اندر جو ہے یہ پورا معاشرے کے سیٹ اپ ہے جو دے دیا گیا. اف اسفاکم ربکم بالبنین, کیا تم نے, کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے پسند کر لیے بیٹے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا دی. یہ اصل میں طنز ہے ان کے اس عقیدے پر کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, طنز کر رہا اللہ تعالیٰ ان پر کہ اچھا تمہارے اللہ نے تو اپنے لیے جو ہے تمہارے لیے بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی. انکم لتقولون قولا عظیما, بے شک یہ بڑی سنگین ہے, بھاری بات ہے جو تم کر رہے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.